والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. درس نمبر 521، اور دو ہفتے یا تین ہفتے قبل جو اصول قائم کیا گیا تھا آج اسی کی پابندی کرتے ہوئے گزشتہ تقریر کے ایک مسئلے کی تفصیل اور ایک مسئلے کی توضیح. اصول یہ قائم کیا گیا تھا کہ اگر کسی تقریر میں غلط فہمی کی بنا پر کوئی مسئلہ غلط بیان ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اگلے درس کے آخر میں اس کی تصحیح کی جائے، اگلے درس کے بالکل ابتدا میں اس کی وضاحت ہو جائے گی، جس کا فائدہ درس میں شریک ہونے والوں کو تو کم ملے گا، کیونکہ درس میں عموماً گھومتے پھرتے ٹہلتے ہوئے لوگ آخر میں آتے ہیں، لیکن کیسٹوں کی شکل میں سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوگا، وجہ اس کے کہ وہ ہر درس کی وضاحت کے لیے اگلا پورا درس سنے ابتدا میں اس کو معلوم ہو جائے. تو ایک مسئلہ گزشتہ تقریر میں غلط بیان ہوا. اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اس غلط مسئلے کی وضاحت کریں، ایک اور گزارش وہ کر دی جائے کہ جس کا تعلق ابھی تین چار پانچ ہفتے کے مسائل سے رہے گا، یہ آنے والے مسائل. اور وہ آنے والے مسائل یہ کہ اس سے پہلے بھی اس امر کی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن اب زیادہ ضروری ہے یہ وضاحت، کیونکہ مسائل آقا الفائزانی کے فتوے سے بیان ہونا شروع ہو چکے ہیں. اور وہ یہ کہ ہمیشہ ہی مرجعیت جب توسیع پاتی ہے، یعنی جتنے بھی مشہور مراجع ہیں در حقیقت ان کی تقلید دوسرے مرجع کی زندگی ہی میں شروع ہو چکی ہوتی، لیکن بہرحال ایک مشہور مرجع کے انتقال کے بعد دوسرے مراجع کی تقلید میں وسعت پیدا ہوتی، اس کے نتیجے میں نئے مرجع کے بہت سارے مسائل میں تبدیلیاں آتی جن کی وجوہات کی تفصیل اس وقت بیان کرنا بیکار ہے. لیکن دو اہم باتیں، ایک تو یہی ہے کہ جب تقلید میں غصت پیدا ہوتی ہے تو بعض مسائل جو پہلے ایک محدود تعداد کے لیے تھے، جو لوگ تقلید کرتے تھے ان کے مختصر گروہ کے لیے تھے، جب وہ مسئلہ عامۃ البلوا بنتا ہے ساری دنیا کے لیے ہوتا تو مجتہد بھی اس مسئلے پہ تجدید نظر کرتا رہتا. ویسے تو اپنی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں مجتہد اپنے مسائل کو چیک کرتا رہتا ہے، چاہے تقلید ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، کم ہو رہی ہو یا زیادہ. لیکن جب تقلید میں ایک دم سے وسعت ہوتی، ایک دم سے تقلید پھیل جاتی اور ساری دنیا سے مختلف انداز سے ایک مسئلے کی وضاحت یا ایک مسئلے کے اور پہلوؤں کو واضح کیا جاتا، خود مقلد بھی بعض اوقات خط لکھ کے کچھ نئی دلیلیں مجتہد کے سامنے پیش کرتا، جس سے مجتہد کا بھی اجتہاد تبدیل ہو جاتا. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی کہ ایک مجتہد ہر ہر کتاب جو اس کے اپنے فتوے کی ہے اپنے قلم سے نہیں لکھتا، ایک طویل عرصے کے اجتہاد کے نتیجے میں، جیسے 40 سال 50 سال کوئی مرجع چلا آ رہا، مجتہد چلا آ رہا، تو اس کے شاگرد، اس کے درس خارج میں شریک ہونے والے ایک ایسا گروہ تیار ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ ان کا کام ہوتا، کہ وہ مجتہد کے فتووں کے مطابق کتابیں لکھیں, خصوصیت کے ساتھ توضیح المسائل, کہ جو جس کا ایک ڈھانچہ یا جس کا ایک اسکیچ یا جس کا ایک اسٹرکچر 30 سال پہلے تیار ہو چکا تھا آغائے پروجردی کے زمانے میں, تو اب زیادہ تر جو مرجع کے درس خارج میں آنے والے اس کے بہت ہی قریبی شاگرد ہیں جو اس کے تمام نظریات کو بخوبی جانتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ یہ توضیح فلاں مرجع کی ہے مبنی آغائے پروجردی کی, اس میں ہمارے فتوے کے مطابق جہاں جہاں ہمارا اختلاف ہے اس کے اندر تبدیلی کر دو. اور یہ وہ کام ہے جو علمی دنیا میں کوئی غیر معروف کام نہیں, چنانچہ ایک چھوٹی سی ڈکشنری سے لے کے ایک بڑے سے انسائکلوپیڈیا تک ہر جگہ ایک بورڈ بنایا جاتا اور وہ اس کام کو انجام دیتا ہے, تقریباً یہی ہوتا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انہی کتابوں کو مختلف شاگردوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو ان میں کہیں کہیں تضاد آ جاتا ہے. مجتہد کا فتویٰ ایک ہوتا لیکن کام کیونکہ وہ دوسروں سے لیا جا رہا ہے اس کے اندر کچھ کمی اور بیشی کے امکان ہے, اور یہ شرن کوئی گناہ بھی نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں اس بات کو سمجھاتے پریس میں کیا ہوتا ہے اور کاتبوں کے پاس کیا ہوتا ہے, کمپوزنگ کیسے ہوتی ہے, اس موضوع پہ چلا جاؤں تو واپس میں آتا ہوں. جب تک تقلید ایک محدود پیمانے پہ رہتی ہے کہ کتابوں کا تضاد اتنا فرق نہیں ڈالتا, بعد میں یہ مسئلہ جب تقلید بڑھ جاتی ہے تو یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا, جس کی ایک بہت ہی واضح اور بیان مثال یہی شان کا مسئلہ یہ اردو توضیع میں واضح طور پر, اردو توضیع سے مطلب فارسی توضیع جس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے اردو, یا فارسی کتاب کے اندر واضح طور پر آغائے الفائزانی کے جان کا مسئلہ صراحت کے ساتھ کچھ اور لکھا اور اصل نظریہ آغائے الفائزانی کا کچھ اور ہے جو بدلا بھی نہیں. ایک تو یہ ہے جیسے اہلی کتاب یا عیسائیوں کا فتویٰ کہ اس میں آغائے الفائزانی نے اپنے نظریے میں تبدیلی کی, وہ ہو گئی ہماری آج کی تقریر کی دو میں سے پہلی وجہ. ایک طویل عرصے تک ان کو نجیس مان رہے تھے, اب فتویٰ بدل کے احتیاط کر دیا. لیکن چاند کے مسئلے میں ایسی بات نہیں کہ پہلے نظریہ کچھ اور تھا, اب آغائے خوئی کے انتقال کے بعد نظریہ کچھ اور ہوا. جیسا کہ بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ شروع سے ہی چاند کے سلسلے میں آغائے الفائزانی کا ایک نظریہ چلا آ رہا, مگر فارسی کتاب میں کسی بنا پر یہ مسئلہ نامکمل یا مبہم نہیں بلکہ اتنی صراحت کہ یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ مشرقی ملکوں میں چاند ثابت نہیں ہوتا جبکہ نظریہ ہے کہ چاند ثابت ہوتا. تو یہ دوسری وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ کتابوں میں ایک اختلاف ہوتا ہے, جب تقریب بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری کتابیں ایک دوسرے سے تیلی کی جاتی ہیں اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ فلا مسئلہ کسی وجہ سے شروع سے ہی غلط چھپ رہا, اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر غیر معصوم کے ساتھ لگی رہیں گی. مرجع اپنی تمام تر بلندی عظمت اور علم کے باوجود امام معصوم نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی امکان ہے, اس لیے یہ اتنی غلطیاں یہ تو اپنی جگہ رہیں گی. اچھا ایک تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس وجہ سے مراجع کے فتوے بھی کتابوں میں الگ ہوتے ہیں, غلطی کی بنا کبھی نظریہ بدلتا. آغائے الفائزانی کی تقلید اگرچہ 30 سال سے چل رہی اور خاصے بڑے پیمانے پہ ہو رہی, اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسم سے تقلید شروع ہوئی, لیکن مسائل جس گزشتہ 1 سال میں خاصے مسائل میں آغا نے تجدید نظر کی, جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے درس میں یہ عین ممکن ہے کہ 6 مہینے یا سال بھر پہلے والا مسئلہ بیان ہو اور کسی نوجوان کے پاس کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہو اس لیے اختلاف نظر آ رہا ہو. ایک تو یہ وجہ ہوگی جس کے امکانات اب بہت زیادہ, تو جہاں کوئی ایسی آپ کے سامنے غلطی نظر آئے کہ ممبر سے کچھ بتایا گیا, آپ کے پاس ذاتی معلومات ٹھوس ذریعے سنی سنائی نہیں, تو استفتاء یا اس قسم کی کوئی چیز تو آپ بعد میں آگاہ کر دیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو آغائے خوئی کے زمانے میں بھی بہت ہوئی, لیکن چونکہ آپ میں سے اکثریت آغائے خوئی اور امام خمینی کا زمانہ اس وقت دیکھا تھا, کہ جب ان کی مرجعیت تو اسٹیبلش ہوئے ساکار سال ہو چکے. زیادہ تر جو چہرے میرے سامنے ہیں یہ 1975-1975 کے بعد سے مقلد. تو جس پروسیس سے آغاز الفائدانی کے فتوے اس وقت گزر رہے اس سے آغاز کوئی اور امام خمینی کے فتوے بھی گزرے تھے, لیکن 1970-1974-1974 تک. اور وہاں اس قسم کی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. یہ کوئی عجیب یا نئی بات نہیں ہوگی. تو اب کیونکہ ہمارے مسائل آگے بڑھ رہے ہیں آغاز الفائدانی اور آغاز خوئی کے فتووں کے حوالے سے, جو کتابوں کے بلکہ کتابیں بھی نہیں کتابوں کے جو ایڈیشن میرے پاس ان میں ہو سکتا ہے بعد میں کوئی تبدیلی ہو تو وضاحت کر دوں. اور دوسری بات ایک اور واضح کر دی جائے کہ آغاز خوئی کے مسائل بھی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اگرچہ 1970-1974 تک تو بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں, لیکن اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً کئی فتووں کو بدلا گیا. اور بالکل آخر عمر میں بھی آغا نے اپنے کئی نظریے بدلے. وہ کیونکہ ماہ شعبان سے لے کے ماہ ربیع الاول تک ہمارا آپ کا رابطہ مسائل کی حد تک پھٹ گیا تھا, تو ماہ شعبان سے لے کے اس ماہ سفر تک جس میں آغا کا انتقال ہوا اس میں بھی کچھ مسئلے بدلے. اب وہ آپ کے سامنے اس لیے نہیں بتایا جائے کہ اس کی ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی, لیکن تقریر کے بیچ میں یقیناً حوالے میں آ سکتا ہے کہ آغا کا نظریہ یہ تھا, وہ ان کا لیٹسٹ فتویٰ بتایا جا رہا ہوگا چاہے کتاب سے ہی مختلف کیوں نہ ہو. یہ ایک وضاحت آئندہ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ 15 منٹ اس میں گزر گئے آپ حضرات ان کی گھڑیاں بھی دیکھنے لگ رہے ہیں, کیونکہ میں بھی بہرحال 2 نہ صحیح 4 صحیح آنکھیں تو رکھتا ہوں, لیکن یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ بجائے اس کے کہ آپ کا اور ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو, کتاب میں یہ لکھا مسئلہ یہ بتایا ہے, تو آغاز خوئی کی کتاب کا مسئلہ کچھ ہو اور یہاں کچھ اور بیان ہو, اس کا مطلب یہ ہوگا وہ لیٹسٹ مسئلہ ہو, اور آغاز الفائدانی کی کتاب کا مسئلہ کچھ اور ہو, یا آغاز الفائدانی کا مسئلہ یہاں کچھ بیان ہو آپ کے پاس کچھ اور ہو, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسئلہ بدلا ہے, اس کی آپ ہم اطلاع کر دیں, پھر ہم بھی دیکھیں گے. یہ بھی ہر آدمی کی بات بھی نہیں سنی جاتی. یہ تو ہوا ایک مختصر تھا آئندہ 5-6 تقاریر کے لیے اصول. اب آئیے آج کے موضوع کے گفتگو سے پہلے صرف اور صرف گزشتہ تقریر کی ایک تفصیل اور ایک توضیح. تفصیل جو ہے یہ اکثر و بیشتر یہ سلسلہ رہے گا, کبھی فتویٰ احتیاط واجب بن جائے گا, کبھی احتیاط فتویٰ بن جائے گی. تو صرف اتنی سی وضاحت کہ آغاز روحانی کا ایک مسئلہ اگرچہ 2-3 تقاریر میں بیان ہوا, لیکن گزشتہ تقریر میں ذرا زیادہ وقت دے کر کہ عورت کے حجاب میں چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا یہ چیز. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو آیا اس میں ذرا غلط فہمی ہو گئی, اگرچہ عملی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن مسئلے کی حد تک تو غلط فہمی ہو. اب عورت چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہے وہ تو 4 مشہور مراجع میں سے 3 کا نظریہ اس وقت, یعنی آغا عراقی, آغا روحانی اور آغا سیستان. صرف ایک آغا گلپائگانی ہے جو احتیاط واجب لگا کے چہرے اور ہاتھ کو چھپانے کی بات فرما رہے ہیں. لیکن چہرہ اور ہاتھ کھولنا الگ ہے, مرد کے لیے اجازت ہے کہ چہرے اور ہاتھ پہ نگاہ ڈالے بغیر عنوان ثانوی کے بھی, یعنی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے, لذت نہیں ہے, شہوت نہیں ہے. پھر تو اس میں آغاز الفائدانی کا مسئلہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے. آپ نے سن لیا کہ وہ فتویٰ دیتے کہ عورت چہرہ اور ہاتھ کھولے نہ کھولے, کھول سکے نہ کھول سکے, مرد کے لیے اس کو دیکھنا حرام ہے اور تصویر میں بھی حرام ہے, لیکن تصویر میں احتیاط واجب آ جاتی ہے. یوں ویسے آمنے سامنے تو یقیناً فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے, اس میں متبذلات ہوں یا غیر متبذلات ہوں سب آ جاتی ہیں. البتہ متبذلات یہ میں غلط کہہ گیا, اس میں وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو شرعی طریقے سے چہرہ کھول رہی ہیں, وہ اپنے مرجع کے فتوے پہ عمل کر کے یا احتیاط واجب میں رجوع کر کے چہرہ کھول رہی ہیں, ان کے لیے چہرہ کھولنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ان کے چہرے کو دیکھنا آغاز الفائدانی کے مقلد کے لیے حرام. یہ بالکل واضح بات ہے. لیکن میں نے یہ بیان کیا کہ باقی تین مراجے چہرہ اور ہاتھ دیکھنے کی بھی اجازت دیتے ہیں. اتنا کہا کہ ان تین مراجے کا فتویٰ آغا گلپائزانی والے کے لیے اس لیے دیکھا ہے کہ آغا نے فتویٰ دے دیا, احتیاط نہیں لگا. بہرحال بتایا یہی گیا تھا, اس میں ذرا تفصیل. آغا روحانی چہرے اور ہاتھ دیکھنے کو منع کرتے ہیں, البتہ احتیاط سے واجب لگاتے ہیں. تو چونکہ پھر آغا سستانی کی طرف رجوع ہو جائے, آغا عراقی کی طرف رجوع ہو جائے, عملی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن علمی طور پہ تو جو صحیح بات کی وہ بتانا ضروری ہے. تو آغا روحانی عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن مرد کے لیے احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ عورت کے چہرے اور ہاتھ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اب بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مسئلہ ہے ان عورتوں کے لیے جو پردے کے مسئلے کو مانتی ہیں, چاہے مکمل پردہ کرتی ہو چاہے ناقص, مگر مانتی ہیں مسئلہ حجاب کو. اور جو متوازیات ہیں اس کے لیے آپ گزشتہ تقریر سن لیجئے, اس سے زیادہ شریک ہونے والوں کے صبر کا امتحان لینا مناسب نہیں. تو تفصیل سے دیے کہ آغا روحانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے کسی اور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, انہوں نے مطلقہ چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی. اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک دوسرا مسئلہ ایسا کہ جس میں آغا گلپائزانی اور عراقی اور سیستانی کے مقلد آغا روحانی کی طرف آتے ہیں, وہ عورتوں کا مسئلہ ہے کہ ایسے بچے سے اپنے آپ کو چھپانا اور حجاب کرنا کہ جو ممیز ہے اور اس کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو چکا. تو یہ باقی تینوں مرضے اس میں احتیاط واجب لگاتے تھے کہ عورت کس سے بھی اپنے آپ کو چھپا رہے, اور اس میں آگے روحانی اجازت دیتے تھے مسئلہ. یہ تو تھی گزشتہ ہفتے کی وضاحت, تو تصحیح غلطی کی اصلاح. اب آئیے ایک وضاحت کی بھی ضرورت ہم کو پڑ, اور وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ توضیح المسائل کو سمجھنا یہ بھی ایک چیز. اس میں ایک ایسا جملہ آیا جس کی بنا پر بہت سارے مسائل جاننے والے نوجوانوں نے اختلاف کیا میرے اس جملے سے, کہ جو میں نے بار بار کہا کہ آغا گلپائزانی کے نزدیک عورت کے لیے احتیاط واجب ہے چہرہ چھپانا, اگرچہ عورت چہرہ کھول سکتی مگر وہی کہ احتیاط واجب سے گنجائش نکلی کہ وہ دوسرے مرجے کی طرف جائے. کہا کہ نہیں, توضیح کے اندر لکھا ہے کہ عورت کے لیے چہرہ چھپانا واجب. واجب اور احتیاط واجب کا فرق ہر مسئلہ جاننے والے کو معلوم. اختلاف کیا گیا کہ توضیح کی عبارت کچھ اور, توضیح کی عبارت سے لگ رہا ہے کہ آغا گلپائزانی چہرے کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں, یعنی جس طرح دیکھنے کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ مرد عورت کو دیکھ ہی نہیں سکتا, تو اب ان کے مقلد کے لیے کسی اور طرف رجوع کرنے کا امکان ہی ختم. تو بتانے والے نے, اور یعنی اچھے مسائل جاننے والے, انہوں نے کہا کہ توضیح میں اسی طرح چہرہ چھپانے کے لیے بھی آیا. پھر جب مزید وضاحت کہاں آیا, کتاب دکھائی, کتاب کھولی گئی, تو پتہ چلا کہ وہی غلط فہمی. اور وہ یہ ہے کہ توضیح المسائل میں عمومی طور پر, لیکن باقی فقہی کتابوں میں بھی اکثر اس کی مثال ہم کو نظر آتی ہے, کہ بعض اوقات ایک اہم مسئلہ ہے آدھا بیان ہوتا ہے, آدھا بیان نہیں کیا جاتا. تو اب ہم اس سے خود بخود ایک نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جو بیان کیا گیا تو یہ واجب ہے, جو بیان نہیں کیا گیا تو واجب نہیں. اور پھر ایک بات اور کہ توضیح میں عام طور پر نکاح اور نگاہ, ان دونوں میں جہاں لفظ بدن آئے تو بدن سے مراد ہی ہوتی ہے چہرہ اور ہاتھ چھوڑ, بلکہ ویسے تو بدن سے مراد ہی وہ حصہ ہے جسے جو غسل واجب کے اندر دوسرے مرحلے پہ دھویا جاتا ہے, یعنی سر اور گردن کو چھوڑ. تو اب توضیح کے اندر جملہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے بال اور بدن نامحرم سے چھپائے. یہ تو یقیناً ہے, یہ تو سب کا فتویٰ, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. تو بدن سے یہ مراد لیا گیا کہ پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک، جبکہ یہ مراد نہیں. اب میں چاہوں تو یہاں کے لغت کی بحث چھیڑ کے کچھ فارسی ڈکشنری، کچھ عربی ڈکشنری، کچھ اردو ڈکشنری، ٹائم بہت آپ کا ویسٹ کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرے سامنے بہت بڑا موضوع اس وقت ہے جسے سمجھنا مشکل، اس لیے ایک نئی سی بات کہ جہاں لفظ بدن آ رہا نگاہ کے مسائل میں، نگاہ دیکھنا، وہاں اس میں چہرہ اور ہاتھ شامل نہیں. البتہ جملہ اگر یہ کہ بدن چھپانا واجب، تو اس سے یہ نتیجہ نہ نکل کہ بدن میں چہرہ اور ہاتھ شامل نہیں تو اس کا چھپانا واجب نہیں. نہیں، اس کا مطلب صرف بدن کا حکم بتایا، چہرے کا حکم نہیں بتایا. ہو سکتا ہے وہ بھی واجب ہو سکتا ہے وہ واجب نہ ہو. اور تقریباً توضیع کے تمام نسخوں، جس مرجے کی بھی توضیع، چاہے وہ چہرہ کھولنے کی بات کرتے ہوں، چاہے چہرہ چھپانے کی بات کرتے ہوں، چاہے فتویٰ دیتے ہیں، چاہے دیا، چہرے کے حکم کو عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، خالی بدن کا حکم بیان کیا جاتا. بدن سے مطلب چہرہ اور ہاتھ نہیں، بلکہ اس کو چھوڑ کے باقی سارا جسم. اب ہاتھ کتنا، ہاتھ بدن میں شامل نہیں، لیکن کتنا ہاتھ شامل نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، کیونکہ نماز میں بھی یہی مسئلہ توضیع میں آتا کہ نماز کے واجبات میں ہے تمانینہ. جب نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے سے میری مراد واقعاً پڑھنا، یعنی جو پڑھنے والی چیز ہے، واجب ہے کہ اس وقت جسم کو حرکت نہ دی جائے، بدن کو حرکت نہ دی جائے، اس میں یہی ہاتھ شامل نہیں. یعنی اگر ہاتھ حرکت کر رہے تو اس واجب کے خلاف ورزی نہیں. یہاں بھی لوگوں کو نماز میں بھی یہی دھوکہ ہوتا، وہ لفظ بدن جو ہے اس سے جو پورا جسم لوگ مراد لیتے ہیں وہ دھوکے والی چیز. وہاں نماز میں بھی یہی غلط فہمی، اگر ہم الحمد کا پورا پڑھ رہے ہیں بدن کا ہلانا جائز نہیں، حرام. یہاں تو لفظ حرام استعمال ہو سکتا، اس لیے کہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دی آپ نے، اس کا مطلب یہ ساری چیزیں حرام ہوگی جو نماز کو ہوتی. جملہ یہی کہ نماز کی حالت میں جب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے وقت بدن کا ہلانا حرام. اب ہر ایک کو پتا ہے کہ اس میں ہاتھ نہیں آتے، جن کو نہیں پتا وہ اس لفظ سے دھوکہ کھا جاتے، سمجھتے ہاتھ کا ہلانا بھی جائز نہیں، جبکہ اسی مسائل نماز کے آخر میں آتا ہے مکروہات. مکروہات میں ہے کہ قرات کے دوران جسم کو کھجانا، بالوں کو صحیح کرنا، داڑھی میں کنگھی کرنا، یہ سب ہاتھ سے ہی تو ہو. تو ایک طرف اس کو مکروہ کہا جا رہا، دوسری طرف جملہ آیا کہ بدن کا ہلانا حرام. چنانچہ کم معلومات رکھنے والے کنفیوز ہوتے ہیں، جن کو صحیح مسئلہ پتا ہے ان کو معلوم ہے دونوں باتیں صحیح، بدن میں ہاتھ آتے ہی نہیں. لیکن نگاہ میں ہاتھ کہاں تک آتے ہیں؟ گٹھوں تک. نماز میں ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ کندھوں تک، وہاں تک ہاتھ ہلا سکتے ہیں جس سے آپ کا جسم نہ ہلے. خلاصہ یہ ہے کہ جہاں توضیح میں لفظ بدن یا جسم آتا تو اس سے مطلب ہے ہاتھ چہرہ نکال کے باقی جسم. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ دھوکہ بھی بار بار ہوتا رہے. آئیے ہم اپنے اصل موضوع پہ گفتگو شروع کریں، کہ پہلے تو بہت جلدی جلدی ہمیں اختلافی مسائل کا بیان کر کے وہاں تک بات پہنچا دینا جہاں تک اس سال نے اس مرتبہ کے 221 دروس میں بات پہنچ چکی. آج 521 درس ہے، تو 300 تو وہ پہلا مرحلہ تھا جب توضیح پوری ہوئی، اب یہ 221 نیا مرحلہ. بات شروع کی تھی ہم نے آمدن جان بوجھ کر مسئلہ نجاست و طہارت، یہ تقریب میں تو بہت بات ہو گئی، بہت بات ہو گئی، لیکن کسی نے کہا کہ بہت صحیح، لیکن جب ایک سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے تو مختصر صحیح، وہ تقریب کو بھی میں لے لیا جائے تو تقاریر جامع ہو جائیں گے، جبکہ کبھی تقریب جامع نہیں ہوتی ہے، خصوصاً ہم جیسے لوگوں. لیکن خیر دو چار منٹ تقلید میں ہمیں آگاہ کوئی اور آگاہ گلپائیگانی میں نمایاں فرق پانچ نظر آ رہے ہیں، جن میں سے دو یا تین کا بیان پہلے ہو چکا تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تقلید میں پہلا فرق تو نظر آتا ہے خود تقلید کی تاریخ میں، کہ آگاہ کوئی کے نزدیک تقلید نام ہے استناد یعنی ٹیک لگانے کا، سہارا لینے کا، اور آگاہ گلپائیگانی کے نزدیک تقلید نام ہے التزام کا اور مسائل کو سیکھنے کا، تعلم کا. اب یہ لفظ بہت موٹے موٹے اگر آپ کو لگے اور سمجھ میں نہیں آئے تو تو یہ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی، میں اس وقت یہ وضاحت دوبارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. پہلا بڑا فرق تو آتا ہے خود تعریف تقلید کا کہ تقلید کسے کہتے ہیں. دوسرا بڑا فرق آ رہا اچھا یہ جو تعریف کا اختلاف یہ خالی ایک لفظی اختلاف نہیں، اس سے باقاعدہ عملی مسائل میں فرق پڑتا سب مشتحد کے انتقال کے بعد. وہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی لیے آغاز کوئی کہتے ہیں کہ مسئلہ ذہن میں یاد ہونا چاہیے، آغاز کوئی پائیدانی کہتے ہیں کبھی پڑھ لے وہ کافی. تو تقلید کی تاریخ میں اختلاف، نمبر دو مشتحد کے انتقال کے بعد اس کی بقا کے مسئلے میں اختلاف، کہ آغاز کوئی کہتے ہیں جو مسئلے یاد ہو اس میں باقی رہنا واجب آغاز، اور جو یاد نہیں ہے بھول گئے یا تو پڑھے ہی نہیں یا بھول گئے اس میں باقی نہیں رہ سکتے، اور آغاز گلپائیدانی کہتے ہیں کہ باقی رہنا آپ کی مرضی پر ہے اور چاہے یاد شدہ مسئلے ہوں چاہے بھولے ہوئے مسئلے لیکن نئے مسئلے. دو نمبر تین تیسرا اختلاف خود اس مسئلے میں ہے کہ عالم کی تقلید کسی ایک مشتحد کی تقلید کرے یا عالم ہی کی تقلید کرنا، اس میں بھی بہرحال ایک ایسا اختلاف ہے کہ جو کتابی حد تک ہے عملی دنیا میں زیادہ ضرورت نہیں. بہرحال وہ اختلاف یہ ہے کہ اگر گلپائیدانی کے نزدیک احتیاط واجب یہ کہ ہر صورت میں عالم کی تقلید کرنا، الا یہ کہ غیر عالم کا فتویٰ احتیاط کے زیادہ قریب، جبکہ اگر کوئی کے نزدیک عالم کی تقلید واجب ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ علم نہ ہو جائے کہ عالم اور غیر عالم میں اختلاف پایا جاتا ہے. جو اختلافی مسائل نہیں ہیں، اب یہ خود یہ جو جملہ ہے ایک وضاحت جاتا آغاز خود کی زندگی ہی میں یہ بحث یہاں پر آئی کہ اجمالی اختلاف بھی چل جائے گا یا یقینی اختلاف ہونا چاہیے تعینی اختلاف، لیکن اب اس مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف جو اپنا موضوع ہے اس کے خاطر یہ تین چار جملے دہرا رہا ہوں. بہرحال ہے ایک اختلاف کہ آغاز گلپائیدانی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ شروع سے ہی عالم کی تقلید واجب ہے چاہے علم بے مخالفت ہو یا نہ ہو، اور آغاز ہوئی کے نزدیک عالم کی تقلید واجب نہیں. ہاں جہاں پتہ چل گیا کہ ان مسائل میں اختلاف ہے مجتہدین میں وہاں عالم کو ڈھونڈو. اب آج کل اور آج کل بھی سب جگہ نہیں، جہاں زیادہ مسائل کا چرچا ہے وہاں لوگوں کو معلوم ہے کہ اختلاف، لیکن آج بھی کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ مراجع میں اختلاف ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سب ایک قرآن ایک ہی گروہ ہے معصومین کے ماننے والے ہیں، اور معصومین نے جو ایک نے کہا وہ سب نے کہا، اس لیے مجتہدین میں بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایسے لوگ اگر آغاز گلپائیدانی کی تقلید میں ہے تو احتیاط واجب سے انہیں عالم پھر بھی ڈھونڈنا پڑے اگرچہ ان کے پاس اتنا طاقتور حسن زن جذبہ، لیکن یہ لوگ اگر آغاز کوئی کی تقلید میں ہوتے تو ان کو اس یقین کے عالم میں کہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا شیعہ علماء ہیں. کچھ لوگ جو اتنے زیادہ اس میں زن رکھتے ہیں کہ شیعہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف دوسروں میں ہوتا تو آغاز کوئی کے زمانے میں ان کو عالم کی ڈھونڈنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. البتہ وہ ایک الگ مسئلہ کہ پہلے ہم عمل کرتے رہے یہ سمجھ کے کہ کوئی اختلاف نہیں، بعد میں پتا چلا کہ اختلاف ہے تو پیچھے والے عمل صحیح ہے یا غلط، یہ ایک الگ مسئلہ. اب دیکھیے اس میں اسلام کی فکر اور ایک عام آدمی کی فکر میں بڑا اختلاف. اسلام کہتا ہے کہ اپنے عمل کو ٹھیک تو کرنا، لیکن زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں گناہ ملا یا گناہ نہیں ملا. اور ایک عام آدمی کا مسئلہ گناہ خراب نہیں، عمل تو مجھے دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، بس ایسا کوئی طریقہ بتا دیں. تو آپ کو کئی جگہ شریعت میں ملے گا کہ آپ فلاں کام کر لیجئے، اگر بعد میں غلطی ملی تو دہرا دیجئے گا. تو آدمی کہتا ہے پھر فائدہ کیا ہوا، شروع سے ہی ہم صحیح مسئلہ ڈھونڈتے، فائدہ یہ ہوا کہ تم گناہگار نہیں رہے. یہ زیادہ بڑی چیز، عمل کو دہرانا پڑا ٹھہرانا پڑا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل غلط مسئلہ ہو کہ شروع سے ہی آپ لاپرواہ. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر آغاز گلپائیدانی کا ایک نہیں آغاز گلپائیدانی ایسا بھولا بھالا معاشرے میں گروہ موجود یہ جو سمجھتا ہے شیعہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں، اور اسی لیے اس نے کسی بھی مستحد کے مسئلے پہ عمل شروع کر دیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ مسئلے میں اختلاف تھا. تو چاہے آغاز گلپائیدانی ہو چاہے آغاز کوئی، اکثر کیسز میں کہتے ہیں عمل دہرانا پڑے یا عمل کفارہ دینا ہوگا، یہ جو کچھ بھی تفصیل، فرق یہ ہوگا کہ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ایسا کوئی اختلافی نہیں, تو اگر یہ آغاز کوئی کا مقلد ہوتا اس کو گناہ نہیں ملے گا کہ تم نے تکلیف غیر عالم کی کیوں کر, عمل کی تکرار ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اور آغاز گلپائزانی کے نزدیک احتیاط واجب میں شروع سے ہی عالم کی تکلیف واجب ہے, اختلاف ہو یا نہ ہو چنانچہ بعد میں عمل بھی دہرانا پڑے گا اور احتیاط واجب والا گناہ بھی ملے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن میں سمجھانا اس سے زیادہ سمجھانا نہیں چاہتا ہوں. آپ کہیں گے ایک ہفتے کے بعد بھی گھوم کے اسی نجاست کے مسئلے کا اعلان ہو گیا 12 بجے, کیونکہ آئندہ ہم نجاست کے مسئلے شروع کریں. تو خیر یہ 3 مسئلے, تقریب کی تاریخ, مستحد سے باقی رہنے کا مسئلہ, اور تیسرا مسئلہ عالم اور غیر عالم. نمبر 4 اختلاف جو ہے, اور یہ چوتھا اختلاف, یہ ایک حد تک ذرا بڑا اختلافی مسئلہ, اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پوری تحقیق کرنے کے بعد کسی مجتہد کی تقلید شروع کر دی اور بعد میں اسے شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں, تو اس میں سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ استفاق کا مورد ہے, اپنے شک پہ توجہ نہ دیں اور تقلید کو جاری رکھیں. یہ عام حالات میں مسئلہ کم پیش آتا, لیکن ہم اور آپ اس دور سے گزرے کہ اچھے خاصے لوگ اپنی تقلید کے بارے میں شک میں پڑ گئے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اب ان میں ہزاروں خرابیاں نکالی جا رہی ہیں, خدا معلوم صحیح اور غلط ہے, ہماری تقلید کا کیا ہو, ہم کو اس کے اس مسئلے سے گزرے ہیں, ورنہ کتابی مسئلہ پیش کم آتا. بہت کم لوگ ہوں گے جو آنند روجردی کی تقلید کی ہو کبھی یہ مسئلہ پیش آیا, آمد حکیم کی تقلید کی اور یہ مسئلہ پیش آیا, لیکن آگاہ کوئی آگاہ خمینی کسی حد تک آگاہ گل پائے گا نہیں, یہ سارا ماحول ہمارے سامنے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر جب تقلید شروع کی تھی اس وقت جتنی تحقیق شریعت واجب کہتی ہے وہ کر لی اور تقلید شروع کر دی, اور تقلید کوئی ایک دن دو دن کا عمل نہیں ہے, 10 سال چلے, 15 سال چلے, 20 سال چلے. اس دوران دنیا میں بھی تبدیلی آتی ہے, قسم قسم کی خبریں بھی سننے کو آتی, شک ہونے لگا ہمارا مستحق صحیح ہے یا نہیں. اس میں سارے مراجع کا اتفاق ہے کہ اس شک پہ توجہ دینے کی فتن ضرورت نہیں, یقین سے تقلید شروع کی ہے, یقین کو اب دوسرا یقین آ کے توڑ سکتا ہے اتنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے صحیح تحقیق کے بغیر تقلید شروع کر دی, یہ مسئلہ بھی ہمارے معاشرے کو بہت پیش آئے کہ مثلاً انقلاب ایران سے پہلے امام خمینی کا کوئی اتنا ذکر ہی نہیں تھا عوام اور درمیانی درجے کا علم رکھنے والوں کے لیول میں, اگر انہی کا نام آتا رچنا کہ انہیں کی تقریب شروع کر. انقلاب کے بعد پتا چلا کہ نہیں اور بھی مراجع اور ایسی عظیم مراجع, اب شک ہوا کہ ہماری تقریب صحیح ہے یا غلط, یا یہ کہ انقلاب کے فوراً بعد 7-8 سال گزرے امام خمینی کی ایسی محیر العقول شخصیت ذہنوں کے ایک سحر کاری ہو گئے کہ پھر اس وقت جو ایک انقلاب کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ دین کی طرف آیا, وہ تحقیق کے مسئلے میں نہیں پڑا, تقلید کرنا ایک ہی نام ہے تقلید کرنا. تو ہم نے اپنے زمانے میں یہ دونوں غلطیاں لوگوں کو دیکھی, آغاز خلی کی تقلید بھی لوگوں نے ایسے ہی انداز سے شروع کر دی, نہ معلوم کیا کہ اور کوئی مرجع ہے, یہ تو خیر معلوم نہیں کرنا ہے, لیکن اہل خبرہ کی گواہی اور دو عادل اور وہ سارا مسئلہ. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر تحقیق کے تقلید شروع کی, اب میں تحقیق کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, پورا ایک نیا مسئلہ ہے, نیا موضوع, اور ایک عرصے کے بعد اسے شک ہوا کہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں ان کی تقلید میرے لیے صحیح ہے یا نہیں, معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مستحق کی ذات میں کوئی خرابی آ گئی, نہیں, وہ زیادہ تر مسئلہ عالمیت کا پیدا ہوتا ہے اس مسئلے سے کہ اگر ہم کہیں کہ وہ مستحق اس کی تقلید صحیح ہے یا نہیں ہے, بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس مستحق کی توہین کی بات نہیں ہو رہی, اس کے شان میں کمی کی بات نہیں، صرف عالم کا مسئلہ ہے، ہم عدالت کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگرچہ بعض مراجع کے بارے میں بعض بدگمان لوگوں نے یہ بحث بھی چھیڑی، چھوڑ دو. خلاصہ یہ کہ بغیر تحقیق کے تقریب ہوئی جو پاکستان کے اندر 80% لوگوں کو دیکھا، چاہے وہ آغا کوئی کے مقلد رہے ہوں چاہے وہ امام کے، تو غلطی انہوں نے یہ کی. اب شک ہوا کہ یہ جو تقلید ہم نے کی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، تو تقریباً سب کا فتویٰ ہے بشمول خود امام خمینی اور آغا خود کہ اب آپ کو تحقیق کرنا ہوگا، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر اسی مستحق کا نام نکلا تو خیر مسئلہ ختم، اور اگر نام دوسرے کا نکل آئے، تقریر آپ کسی کی کر رہے تھے بغیر تحقیق سے، نام کسی اور کا نکل آئے، تو اب جو نیا مرجع سامنے آئے اس نئے مرجع کی تقریر میں جائیں گے، آئندہ سارے فتوے اسی کے فالو کریں گے، اور ماضی میں جتنے اعمال کیے ہیں وہ سب اس کے فتوے سے ملائیں گے. یہ بات بالکل یعنی عقلی بھی لگ رہی ہے، کامن سینس اس کی تائید کر رہی ہے کہ جس کی تقریر کی وہ تقریر صحیح نہیں. پھر دیکھیے معاذ اللہ صحیح نہیں کا مطلب تو غلط مطلب نہ نہیں، عالمیت نہیں. تو اب جو عمل کیے وہ سارے کے سارے آپ کو نئے مستحق سے ری چیک کرانا ہے، نظر ثانی کرانا آئندہ بھی اور ماضی بھی. لیکن یہاں پہ صرف آغاز گرپائے گا نہیں اختلاف کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر تحقیق کے بھی آپ نے تقریر شروع کر دی، اب بعد میں پتا چلا کہ تحقیق ضروری ہے، اس نے تو تحقیق نہیں کی تو آپ تحقیق کیجیے، وہ تو واجب، وہ تو عالم کے مسئلے کے اتنے سختی سے قائل، اور تحقیق کر کے اگر اسی مجتہد کا نام نکلا تو بات ختم، نئے کا نام نکلا تو آئندہ تو سارے مسائل نئے مجتہد کے آپ کو عمل کرنا، لیکن ماضی کو چھیڑیے ہی ہے، ماضی پہ غور ہی نہ کیجیے، ماضی کے مسائل کیا ہے اس مجتہد کی کتاب، جو نیا مجتہد ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ماضی کی اعمال وہ اس کے مطابق ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے اگر ان ماضی کے اعمال کی صحت کا ذرا بھی امکان. یہ آخری ٹکڑا، میں کتنا بچنا چاہتا ہوں ان مسائل کی تفصیل سے لیکن یہ چمٹ جاتے ہیں مجھ سے، جان ہی نہیں چھوڑتے میری. اب یہ انہوں نے ٹکڑا ڈال دی کہ ماضی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ دیکھیے غلط پتا چلا آج جا کر کہ اب تک ہم غلط مستحق کی تقلید کر رہے تھے، اور باقی مستحقین وہی کامن سینس کی بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ غلط کی کر رہے تھے، ماضی کے اعمال کو بھی دوہرائیے اور مستقبل کو، کم از کم پہلے نئے مستحق کے مسئلے سے ملائیے، لیکن آغاز بھول پائے گا نہیں کیونکہ یہاں کامن سینس نہیں چلتی، یہاں امام کی حدیث چلتی ہے کہ امام نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ مستقبل میں احتیاط کیجیے نئے مستحق کی، لیکن جس مستحق کی غلطی نکل بھی آئی اس کے جو ماضی کے فتوے تھے اس کو کوئی آپ توجہ نہ دیجیے، بشر دیے احتمال اقلائی ہو کہ وہ صحیح. اب یہ کیا چیز، کیوں یہ شرط کیوں لگا دی، سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کہ یا ماضی صحیح ہے یا ماضی غلط، اس کی وجہ ایران میں شاید اس کی ضرورت نہ پڑے، عراق میں ضرورت نہ پڑے، پاکستان میں پڑتی، وہ یہ کہ جس مجتہد کی تقلید ہم نے بغیر تحقیق کے کر لی اور بعد میں پتا چلے اس کی نہیں کرنا، اب یہ جو نئے مجتہد کی تقلید کرنا ہے اور پرانے والے کی تقلید نہیں کرنا، تو عام طور پہ جیسے ایران میں یا عراق میں ہم نے جس کی تقلید شروع کی وہ بس ایسا عام سا آدمی نہیں ہوگا، بہرحال گوری 19-20 ہوگا اس نئے سے، کیونکہ وہاں مراجع ہر جگہ موجود، پاکستان میں آپ دیکھیے دینیات کے امتحان میں بچوں سے پوچھے آپ کس کی تقلید کرتے، چند علاقوں کو چھوڑ کیسے اونگے بونگے اور اٹھ پٹانگ نام آئیں گے. ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی تقلید ہم کو آغاز کوئی مان خمینی کی کر رہے ہیں، ہم نے ان کے دو درجے نیچے والے کی تقلید کر رہی، لیکن وہ بھی ایک مستحق تو ہے کسی حد تک، مرضی نہ صحیح مستحق تو پاکستان نے پوچھی، اور اگر ابھی نہ صحیح تو 10 سال پہلے جب میں کاپیاں چیک کرتا تھا یہ خدام القرآن اور تنظیم عسکری کے امتحانات کہ کن کن لوگوں کی تقلید کی جاتی تھی، ایسے ایسے نام آتے تھے اس کے اندر، تو اب اگر کسی ایسے کی تقلید کر کے بعد میں آپ صحیح پہ آئے تو کوئی احتمال ہے اقلائی بھی نہیں ہے کہ عمل صحیح، جس کی آپ تقریر کریں اسے خود پتا نہیں ہوگا کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، تو آپ کو فتویٰ کہاں سے نکال کے دیں، اور وہ نہیں کہہ رہا ہے میری تکلیف ہے, یعنی کہ میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں. لوگ تو یہ فلاں کی تکلیف ہے, فلاں کی تکلیف, جس کی تقریر اچھی ہو تقلید اس کی جاتی ہے, یہ نام ملیں گے آپ کو اس کے. اور چلے کہ ساری اللہ بلا میں اپنی قسم پہ لیتا ہوں, مجھے اپنا نام بھی ملے, اور حج میں تو بہت سے لوگ ایسے ملتے, یعنی ہم تو آپ کی تقریر کرتے, وہ ان کی محبت ہو یا ان کی جہالت, بہرحال دونوں صورتوں میں بات غلط بھی ہے اور احتمال و خلائی بھی نہیں ہے کہ عمل صحیح, غیر مشتحد کی تقلید میں امکان ہی نہیں ہے کہ عمل صحیح, اللہ یہ کہ وہ بالکل اشتہار کے قریب. بس یہ وضاحت بھی میں نے اس لیے کی کہ چونکہ ابھی پچھلا ہفتہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس میں بہت تھا, لوگوں نے بہت اس دنیا سے رخصت اختیار کی, یہ ہفتہ آج سے ہی شہادت کی تین چار تاریخیں ایسی آ رہی, شہادت ملا کر کہ میں درد کے بعد جلدی میں ہوں, تو آرام کے مسئلہ لے کے رک جائیں گے. آپ کی بات بھی صحیح تو پہلے سے بتا دیں. تو آغاز الفائنانی کا بڑا مسئلہ آ گیا کوئی, اور امام خمینی سے یہ جو پاکستان کا مورید ابتلا مسئلہ, لیکن میں صرف انہی مسائل کا انتخاب کر رہا ہوں, ورنہ علمی بحث میں تو کئی جگہوں پہ اختلاف کیا, لیکن وہ آپ کے سامنے بتانے سے فائدہ کیا کہ اگر اس کی تکلیف کرنی جس کی تکلیف نہیں کرنا, اور بعد میں پتا چلا تو ماضی کے اعمال صحیح, ہاں مستقبل میں احتیاط کریں. اب یہاں بھی بطور وضاحت ایک بات کہ وضو ہے, غسل ہے, نماز ہے, یہ تو جب آپ مستقبل میں اس کو کرنے جائیں گے تو ماضی کو خود ہی یاد آ جائے گی کہ جی میں وضو اس طرح کرتا تھا, غلط مستحد کے فتوے سے صحیح تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط طریقہ, تو ماضی کا وضو خود بخود پتہ چلا کہ غلط, لیکن وہ آماز بھی ایک دفعہ کی شادی ہو گئی تھی, پتہ نہیں کس مستحد کے فتوے سے اور کیا صحیح تھی یا غلط, وہ صحیح تو صحیح ہم, یا یہ کہ حج کر کے آ گئے, عمرہ کر کے آ گئے کسی اور کی تکلیف میں, اب روز روز والا مسئلہ تو ہے, اس کو چھیڑو ہی, جو ہو گیا وہ صحیح ہو گیا, تو یہ ایک بڑا اختلاف ہو گیا. اب پانچواں اختلاف جو بیان اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نجاست, طہارت, وضو, غسل, نماز, روزہ سب میں پیش آئے, اور وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے اکثر مجتہدین اس بات کے قائل کہ کسی بھی مسئلے پر گواہی جو دی جاتی اس کے لیے شرط ہے کہ دو عادل مرد ہوں. گواہی کا اسلام میں معیار ہے عادل ہوں, مرد ہوں, دو عدالت ہونی چاہیے, عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے, اور نصاب ہونا چاہیے یعنی کم از کم دو. چنانچہ اس حوالے سے ہماری تاریخ میں مراجع کے واقعات بڑے دلچسپ ملتے ہیں کہ کوئی آنکھوں دیکھی نجاست بتاتا ہے تو دوسرا صرف اس لیے اس کی بات رد کر دیتا ہے کہ وہ ایک. یہ شیعوں کا بلکہ شیعہ سنی کا یہ مشہور مسئلہ کہ گواہیاں جو لی جاتی ہیں وہ دو عادل مرد, اور ان گواہیوں سے مراد ایک تو کورٹ کی گواہی, وہ تو خیر ایک بالکل الگ مسئلہ, کورٹ کا مطلب مستحق کی عدالت, لیکن ایک عام زندگی کی گواہی, چاند ہوا یا نہیں ہوا, ہمارے یہاں تو بہت نمی ہے تو تین تین چار چار چاند ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا. یہاں پہ گواہی عادل ہو, مرد ہو اور دو, یہ کپڑا پاک ہے یا نجیس, وہ فلاں چیز جو نجیس ہو گئی تھی وہ پاک کر دی گئی یا پاک نہیں کی, یہ پانی جو ہے جس سے ہم وضو یا غسل کرنے جا رہے ہیں مباح ہے یا غسل, یہ جو آزان ہو رہی ہے مثلاً یہ وقت آگے آ کے وقت نہیں آئے کون گواہیاں دے, جس طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے قبلہ اسی طرف ہے یا اس طرف نہیں, یہ گواہیوں کا مسئلہ تو بار بار پہ جاتا. تو عام طور پر ایک مشہور مسئلہ ہے کہ دو عادل مرد گواہی, لیکن بعد کے مراجع نے اتنا خاصا ایک اشتہار کیا اور کہا کہ ایک عادل مرد کی بھی گواہی قبول کی جا سکتی, لیکن اس میں بھی بہرحال مسئلہ 1920 رہا. مشہور مجتہدین نے کہا ہے کوئی ہمیں نظر آئے کہ جنہوں اس مسئلے کے اندر ایک خاصا الگ فتویٰ دیا, لفظ انقلابی فتویٰ میں کہنے والا تھا لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ دوسروں کی توہین کا اس میں پہلو نکلا تھا, خاصا الگ فتویٰ دیا, اور سوائے چند مقامات کو چھوڑ کر کے جہاں معتبر روایت میں ہے کہ دو عادل آدمی ہونے چاہیے, جیسے چاند کا مسئلہ, جیسے مجتہد کی کورٹ کے مسئلے, باقی ہر جگہ کہا کہ ایک قابل بھروسہ کی گواہی بھی چل جائے گی، قابل بھروسہ. اب اس کے اندر کیا ہوا، تینوں چیزیں ختم ہو گئی. دو ہونے چاہیے تھے گواہ، اگر کوئی کہنا تقریباً ہر جگہ ایک سے بھی کام چل جاتا، عادل ہونے چاہیے تھے، آقا نے کہا نہیں استفا ہونا چاہیے. عادل تو اسے کہتے ہیں جو کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہ کرتا، استفا کہتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے لیکن اس مسئلے میں بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو چنانچہ استفا کے لفظ میں کبھی کافر اور مشرک بھی آ جاتے ہیں، اور جن کے نزدیک عادل میں آ وہ کہتے ہیں کافر کی گواہی تو بیکار، مشرک کی گواہی تو بیکار، غیر شیعہ کی گواہی تو بیکار، شیعہ کی گواہی بھی بیکار، جب تک کہ اس معیار پہ پورا نہ اترے کہ یہ نماز جماعت پڑھا سکتا عدالت کے اعتبار سے، غیرت نہیں عدالت. لیکن آگاہ کہتے ہیں کہ استفا ہونا چاہیے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، عادل ہو یا فاسق. اب بہت ساری چیزیں آج کی دنیا میں ایسی، جیسے مثلاً قبلے کی ڈائریکشن، یہ جغرافیہ کا مسئلہ اور مسلمانوں کی بدقسمتی صحیح، لیکن چونکہ اس وقت ہم عالم اسلام کی حالت زار پہ کوئی بھرتیاں پڑھنے نہیں بیٹھے، فطری مسائل بتا رہے ہیں، تو بہرحال کوئی بھی سبق، لیکن قبلے کا حساب یہ غیر مسلم زیادہ بہتر لگا سکتا ہے مسلمان علم کی وجہ سے، کیونکہ جو اس کے پاس سائنٹیفک کیلکولیشن کا سسٹم ہوگا اور جو آلات وغیرہ ہوں گے، انسٹرومنٹ کا اور ٹولس کا بھی دخل ہوتا. سورج گہن چاند، گہن چاند نکلا کہ نہیں نکلا، بلا چیز اگر لیبورٹری ٹیسٹ کے ذریعے اس کو پاک انرجی ثابت کرنا ہو، بدقسمتی صحیح، لیکن بہرحال عالم کفر و شرک کے پاس ان چیزوں کا علم عالم اسلام سے زیادہ ہو. چنانچہ اگر قرآن اسلام سپہ سالار لشکر اسلامی اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرنے کے لیے غیر مسلم آئیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی مسلحتیں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن صاف تو کیے کہ وہ ٹیکنالوجی نہیں. خلاصہ یہ کہ اس وجہ اگر آگے کوئی کے نزدیک ہو تو یہ ان سب کی گواہی چل جائے گی، اگر استفا چاہے مسلمان ہو کہ نہ ہو، عادل ہو کہ نہ ہو، مرد نہیں عورت بھی ہو تو اس کی گواہی چلے گی. لیکن جو علماء سختی سے قائل کہ گواہیاں صرف عادل مرد کی چلتی ان کا نظریہ کچھ اور، اور اکثریت پرانے اور موجودہ مراجع کی اسی چیز کی قائل ہے کہ گواہی عادل مردوں کی چلتی، تو چاہے کتنا ہی بھروسہ کیوں نہ ہو، یقین پورا ہو جائے وہ ایک الگ بحث چل جائے. گواہی کی حد تک عورت کی گواہی بیکار ہے، نجاست طہارت میں عورت ایک آدمی کی گواہی تقریباً بیکار، غیر عادل کی گواہی بیکار ہے چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو اپنے علم کا. اب دیکھیے جیسا میں نے کہا چاند کا مسئلہ، تاریخ اسلام میں واقع ہے کہ اپنے زمانے کا عادل العادلی سب سے زیادہ عادل شخص مجمع نکلا چاند دیکھنے، پہلے زمانے میں یہ بھی ایک رسم ہوتی تھی، یہ بھی طریقہ ہوتا تھا چاند دیکھنے کے لیے، لوگ گول در گول نکلا کرتے، وہ آسمان کو دیکھ کے کہہ رہا کہ چاند نظر آ گئے، عید کے چاند کی بات. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کے پاس سائنٹیفک کیلکولیشن بہترین ہوتی، خواجہ نصیر الدین نے پوچھی تو حساب سائنسی حساب بتا رہے کہ آج چاند نہیں ہو سکتا، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص جو بہت ہی پورا آنکھیں اس کی بہت کمزور، لیکن زمانہ وہ ہے کہ نہ کانٹیکٹ لینس لگتے تھے نہ چشمے لگائے جاتے تھے، چنانچہ وہ جس حالت میں بھی اسی حالت میں کہہ رہا چاند کھو گئے، چاند نہیں آسمان خالی، عادل نہیں عادل العادلی، اس معاشرے کا سب سے عادل آدمی. شرعی گواہی کے اعتبار سے دو اگر ایک چل جاتا ہے اس میں بطور جاتا تو یہ سب کو ہی بنانا پڑتی، جبکہ حساب بھی کہہ رہا ہے کہ آج چاند نہیں ہو سکتا، آسمان بھی صاف نظر آ رہا، کسی کو شک ہوا قریب گیا پتا چلا کہ اس کی بھووں کا ایک بال سفید ذرا سا اس کی آنکھوں پہ لٹک آیا، تو بال اس کو لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان پہ چاند نظر آ رہا، وہ عادل اپنی جگہ بالکل صحیح، وہ قسم شرعی کھانے کو تیار ہے میں چاند لے گا. لیکن ٹیکنالوجی کا علم الگ ہوتا ہے اور اس طرح آواز خمسہ کا علم الگ ہوتا ہے. میں نے بہت آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیا، لگ رہا ہے کہ واقعاً گھوم کے نجاست ٹھیک ہے اوپر پہنچیں گے، لیکن یہ مسئلہ نجاست کا ہے، طہارت کا ہے،
اور یہ میں خالی اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں جس طرح پچھلی مجلس کے بعد اگلی پوری مجلس کسی اور موضوع پہ ہوتی ہے آخری جملہ کہہ کے کہتے ہیں اور آج ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. نہیں یہ ویسا نہیں حقیقت میں یہ نجاست طہارت ہر جگہ چلے. اب آگے اگر کوئی کہتے تھے ایک قابل بھروسہ کی گواہی تقریباً ہر جگہ چل جائے گی لیکن آگاہ بول پائے گا نہیں ہر جگہ دو عادلوں کی گواہی کے پائے گا. حد کہیے کہ نجاست طہارت میں امام خمینی ایک قابل کی گواہی کو مانتے ہیں آگاہ بول پائے گا نہیں اس میں بھی اشکال کرتے ہیں. تو یہ تو ابھی آگے اختلافی آئے گا. یہ مسئلہ تقلید میں بھی کہ آگاہ کوئی کے نزدیک کیسے پتا چلے کون سا مجتہد عالم کہتے ہیں اگر ایک عادل بھی اس کی اہل خبرہ میں سے اس کے عالمیت کی گواہی دے رہا مان لو ایک کی گواہی سے تقلید کر سکتے آگاہ گل پائیدانی کے نزدیک دو کی گواہی. اب ایک اور دو کا مسئلہ آگے بھی بہت جگہ آئے گا لیکن یہ ایک پانچواں مسئلہ ہے. تقلید کی تعریف تقلید سے باقی رہنا عالم کی تقلید واجب ہے یا نہیں غلط کی تقلید کرنی تو ماضی کے اعمال کا مسئلہ اور کیسے پتا چلے کہ یہ عالم اور یہی مسئلہ فل عالم کا اور یہی مسئلہ فل عالم کے فل عالم کا یہی مسئلہ خود اس کا ہے کہ یہ مجتہد ہے بھی یا نہیں. تقلید کے علاوہ بھی تو ہمیں مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے. کسی عورت کو طلاق چاہیے شوہر کے ظلم کی وجہ سے کیسے پتا چلے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں یہ ہے طلاق دینے کا مختار یا نہیں چاہے وہ مجتہد ہو چاہے وہ اس کا گواہ. تو یہی کہ آغا کوئی کے نزدیک ایک عادل کی گواہی چلے گی اس تقلید کے چیک کرنے یعنی چاہے کسی کا اتہاس دیکھنا ہو یا عالمیت اور آگاہ گل پائے گا نہیں دو کے پائے گا. ہاں صرف اس لیے کہ ریکارڈ صحیح رہے مشتہد کا فتویٰ کیسے ملے اس میں آگاہ گل پائے گا نہیں بھی آگاہ کوئی والا فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک قابل بھروسہ بھی چل جائے ایسے یہ مجھے بتانا نہیں تھا. ہمارا موضوع ہے جہاں اختلاف ہو وہ مشتہدی اس میں اختلاف نہیں لیکن چونکہ یہ آگاہ گل پائے گا نہیں کہ پورے نظریے سے ہٹ کر کہ نجاست میں طہارت میں قبلے میں چاند میں اس سب دو عادل ہونے چاہیے سوائے فتویٰ لینے اور یہ مسئلہ بہت ہے اس لیے کہ اگر فتویٰ لینے میں دو دو عادلوں کی شرط لگائی جائے تو کسی بھی واجب پہ عمل مشکل ہو جائے گا. دو عادل بہت بڑی شرط چنانچہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کراچی کے عام ماحول میں تو ہمیں دو عادلوں کا ملنا محال نظر آتا ہے بڑا قصیقہ جاری نہیں کر سکتے جو عادلوں کی تعریف بہت سے لوگ اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن نماز جماعت کا مسئلہ ذرا جدا. اب دیکھیے اب میں نے اتنا لفظ کہا پھر مجھے ہوا کوئی پوچھے کہ جدا کیوں اس لیے کہ طلاق کے لیے عادل واقعی شرط ہے جماعت کے لیے عادل ظاہری شرط ہے الگ الگ مسئلہ. لیکن فتویٰ لینے میں آگاہ گل پائے گانی بھی وہی بات کہتے ہیں جو آگاہ کوئی کہے تو آگاہ کوئی کا موقف تو ایک ہی رہا. آگاہ گل پائے گانی نے صرف فتوے کے لیے کہا کہ اگر دو عادل نہیں مل رہا ہے ایک عادل مل رہا ہے ایک عادل بھی نہیں مل رہا ہے ایک غیر عادل مل رہا لیکن قابل بھروسہ بات اس کی مان لی. اور آج کل کے ماحول میں بہت اہم مسئلہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں مردوں سے زیادہ مسائل جانتی ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ تعلیمی میدان میں عورتیں مردوں سے آگے کیوں نکل رہی ہیں. اخبارات میں میگزین میں اس میں سروے ہوتے ہیں اس میں مضمون چھپتے ہیں اس میں ہر آدمی اپنی اپنی رائے ظاہر کرتا تو وہی ہم نے بعض مسائل میں بھی دیکھا چاہے اس کی کوئی بھی وجہ اور سبب ہو لیکن بہرحال بہت سے گھر ہیں کہ عورتوں کے پاس مسائل کا علم مردوں سے زیادہ اس گھر کے مردوں. اب اگر عورت مسئلہ بتا تو اگر آگے گل پائے گانی اپنے اسی نظریے سے ہر جگہ ہو اور یہاں بھی وہی کہ دو عادل مسئلہ بتا تو نہیں عورت کا بتایا وہ مسئلہ بھی اس کے مرد کے لیے بیکار. تو مسئلے کی حد تک آگے کوئی نے اپنا نظریہ نہیں بدلا وہ تو وہی کہ ایک قابل بھروسہ مسلمان ہو یا کافر دو ہو یا ایک بلکہ ایک ہی ہو مرد ہو یا عورت قابل عادل ہو یا غیر عادل بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں آگاہ گل پائے گانی بھی آگاہ کے ساتھ آ کے مل گئے. یہ تو وہ پانچ موٹے موٹے اختلاف تھے جو آگاہ کوئی اور آگاہ گل پائے گانی میں مسئلہ تقلید ہے. ایک چھٹا بھی بڑا اہم اختلاف لیکن وہ ایک گھنٹے کا اختلاف ہے یعنی میں اس کو ایک گھنٹے میں بتاؤں گا اختلاف پتہ نہیں کتنا بڑا کہ اگر پتہ نہ چلے دو میں سے عادل کون تو آگاہ کوئی کہتے تھے احتیاط پہ عمل کرو آگاہ گل پائے گانی کہتے تھے اس کی تقلید کرو اتنا پتا ہو کہ دوسرا اس کے عالم نہیں. وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے چھوڑ دیجیے. آئیے اب نجاست طہارت. نجاست طہارت کے اندر سب سے پہلے نجاستیں کتنی ہیں آگاہ کوئی اور آگاہ گل پائے گانی میں یہی اختلاف ہو گئی. آگاہ کوئی کے نزدیک نجاستیں 10 ہیں امام خمینی کے نزدیک نجاست کے ساڑھے دس ہیں اور آغا گلپائے کے نزدیک نجاست کے گیارہ. دس نجاستیں جو مشہور ہیں وہ تو تینوں مجتہد مانتے ہیں، البتہ یہ نہیں کہ سب مانتے ہیں. فقہ یعنی بیر کی نجاست میں اختلاف ہوا، اس کی حرمت سے اختلاف نہیں، نجاست حتیٰ یہ کہ شراب کی نجاست میں اختلاف ہوا، اس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں. تو اس وقت کی بات ہے، آغائے کوئی امام خمینی آغائے گلپائیگانی کہتے ہیں دس چیزوں تو پکی پکی نجر، اشاب و پیخانہ، منی، مردار خون، کتا، سور، کافر، شراب اور بیر. اگرچہ بہت جلدی ہے میں نے مسئلہ بتایا، جس طرح ہوٹل کا ویٹر کبھی کھانوں کی فہرست گنواتا ہے، لیکن نہ تو وقت ہے نہ ضرورت، اس لیے میں اتنے جلدی آگے بڑھ گیا اس مسئلے میں. گیارہویں نجاست، یہ پچھلا بات ہے کہ آغائے گلپائیگانی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر وہ جانور جو انسانی فضلہ کھانے لگا وہ بھی نجس. یہ تو ابھی لسٹ کی بات ہے، پھر جب دوبارہ تفصیل آئے گی ہے کہ کس کی تو مزید وضاحت ہو. امام خمینی کا مسئلہ میں نے سارے دس کیوں کہا، اس لیے کہ امام خمینی نہ تو یہ کہتے ہیں جو آغاز کوئی کہتے ہیں کہ نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ نجس نہیں ہے پاک، نہ یہ کہتے ہیں جو آغاز گلپائیگانی کہتے ہیں کہ ہر نجاست کھانے والے کا پسینہ نجس. وہ کہتے ہیں ایک اونٹ ایسا جانور ہے جس کا پسینہ نجس ہوگا اگر وہ نجاست کھانے لگے، باقی بھیڑ، بکری، گھوڑا، گدھا، خچر، ہاتھی، دوسرے جانور اگر نجاست کھائے ان کا پسینہ نجس نہیں. اچھا یہ تو خالی لسٹ کی بات ہوئی کہ دس ہیں، ساڑھے دس ہیں یا گیارہ، مزید وضاحت ایک دفعہ پھر ہوگی. اب آئیے شروع سے مسئلہ دیکھ، پیشاب اور پیخانے کی نجاست میں آغائے گلپائیگانی کا ایک اختلاف دونوں مجتہدین سے بہت عجیب تھا، یعنی الگ تھا. وہ دوسری بات ہے کہ اکثر اختلافات احتیاط واجب، لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آغائے کوئی امام خمینی اور دیگر تقریباً سارے مشہور مجتہدین کہتے ہیں کہ جس جس جانور کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے، جس جس جانور کا گوشت حلال پیشاب اور پیخانہ پاک ہے. دیکھیے پاک الگ چیز ہے، حلال الگ چیز ہے، دونوں کو ملائیے گا نہیں. پاک ہے، پاک کا مطلب کیا ہے کہ کھانے میں اگر ایک خطرہ بھی گر جائے تو کھانا تو حرام ہے، لیکن کپڑے پہ لگ گیا، جسم پہ لگ گیا، حتیٰ یہ کہ مسجد وغیرہ لگ گیا تو آپ کو کچھ پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پیخانہ پاک، ہاں لیکن بطور غذا استعمال کرنا وہ تو گناہ ہے، وہ تو حرام ہے، ماں سوائے اونٹ کے پیشاب کے جو ایک الگ ہے. اور جو حرام گوشت جانور جن کا گوشت حرام ان میں عام مجتہدین کہتے ہیں دو قسمیں، حلال گوشت میں تو ایک مسئلہ، ایک قسم ایک مسئلہ، حرام گوشت جانور میں کہتے ہیں کہ نجو قسم، یہی آغائے کوئی فرماتے ہیں یہی مانگ کو. اور وہ یہ کہ حرام گوشت میں اگر خون جہندہ رکھتا، یعنی جب اس کو گردن کو اس کے قطع کریں تو اس کا خون جوش سے جھار مار کے اچھل کے نکلتا، حرام گوشت ہے اور خون اچھل کے نکلتا، اس جانور کا پیشاب اور پیخانہ نجس. لیکن اگر حرام گوشت میں بھی ہے حرام گوشت اور خون اچھل کے نہیں نکلتا ہے تو پیشاب اور پیخانہ پاک ہو جائے. زیادہ تر جو جانور ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں وہ حرام صحیح لیکن خون اچھل کے نکلتا. کتے اور سور کو تو خیر چھوڑے وہ تو ہی نجس ہے، لیکن بلی ہے، چوہا ہے، جنگل کے جتنے درندے ہیں، ہاتھی اور شیر اور چیتے سے لے کے یہ سارے، تو ان سب کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، اس لیے کہ ان میں دونوں خرابیاں جمع ہوں، گوشت بھی حرام ان کا خون بھی اچھل کے نکلتا ہے. لیکن اگر گوشت حرام خون اچھل کے نہ نکلتا ہو تو اکثر مجتہدین کہتے ہیں، بلکہ امام خمینی اور خوئی کو ہم سامنے رکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر گوشت حرام لیکن خون نہیں اچھلتا ہے تو اس کے پیشاب اور پیخانے کو پاک مانو، جس طرح سے حلال جانوروں کا پیشاب و پیخانہ.
اب میں مسائل پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حلال کے اندر بالکل حلال بھی آ گئے، مکروہ والے بھی آ گئے. گھوڑا، گدھا، کچر، اس کا گوشت حلال، اس لیے اس کا پیشاب و پیخانہ پاک. لیکن حرام جانوروں میں بھی جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اس کے اندر کیڑے مکوڑے تو سب آ گئے، مکھی ہے، مچھر ہے، کٹمل ہے، ٹسو ہے، شپکلی ہے، یہ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یہ حرام ہے ان کا کھانا. لیکن پیشاب اور پیخانہ ان کا اس لیے پاک، ان کا خون اچھل کے نہیں نکلتا. آغا ذوالفقارانی فرماتے ہیں، لیکن باقی مجتہدین نے کیا کہا کہ اگر گوشت حرام ہے تب بھی ہم خون کو بھی دیکھیں گے کہ اچھلتا ہی نہیں. آغا ذوالفقارانی فرماتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ حرام گوشت ہر جانور کا پیشاب و پیخانہ نجس، چاہے اچھل کے نکلے یا اچھل کے نہ نکلے. بچوں کو یاد کرانے کے لیے تو مسئلہ بڑا مناسب ہو گیا، کیوں باقی آگے کی جو تین نجس چیزیں، منی، مردار اور خون، اس میں اصول یہی کہ جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے، جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا. نہیں، یہ تو اختلاف ہوگی حلال حرام. اب آئیے آغا ذوالفقارانی کے مسئلہ صرف دو جملوں میں ہوگی. اگر حلال گوشت جانور ہے تو اس کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے، حرام گوشت ہے تو پیشاب اور پیخانہ نجس. جبکہ آغا کوئی حکم حرام گوشت میں بھی ان کے پیشاب و پیخانے کو پاک مانتے تھے کہ جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا. اب یہ کوئی اتنا پیش آنے والا مسئلہ ہے نہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ ہے. ہاں، اس میں بھی آغا ذوالفقارانی کہتے ہیں کہ وہ جانور جس کے اندر گوشت ہوتا ہی نہیں، کہ ابھی تو ہم نے بات کی نا کہ جن کا گوشت حلال ہے، جن کا گوشت حرام، جس میں گوشت ہی نہیں ہوتا یا اتنا کم ہوتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر، جیسے یہ مکھی، مچھر، پسو، لیکن یہ آگے کہ یہ تو ہے تو حرام گوشت، کھا تو نہیں سکتے، تو ان کا پیشاب کا کھانا بھی کیا آگے ذوالفقارانی کے نزدیک نجس ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو جائے. لیکن کہا کہ نہیں، حرام گوشت تو الگ، جس میں گوشت ہی نہیں ہوتا یا اتنا کم ہوتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر، جیسے ہمارے بیکری والے وہ مٹن پیٹیز بناتے ہیں، بھوننا پڑتا ہے کہ وہ مٹن ہے کہاں، وہ چکن ہے کہاں، یا تو گوشت ہی نہیں یا ہے لیکن اتنا کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر، یہ کیڑے مکوڑے اس کے اندر آتے ہیں. بنا یہ پوری لیے تلا مسئلہ، مکھیاں بیٹھتی ہیں، مچھر ہوتے ہیں، جب تک پاکستان ہے اور حالات یہی ہیں یہ سب تو رہیں گے، تو اس حالت کے اندر ہم لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. کہا کہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ حرام گوشت کا پیشاب پیخانہ نجس، لیکن ان کو چھوڑ کر جس میں یہ گوشت ہی نہیں، وہ بھی بات صحیح ہوتی کہ حرام گوشت، جب گوشت ہی نہیں ہے تو بات پتہ، یا اتنا کم ہے کہ نہ ہونے کے برابر. اچھا پھر بچے کون سے جانور، کیونکہ عام طور پر جن کا خون نہیں اچھلتا اس میں گوشت بہت کم ہوتا. اب اس میں مثلا مچھلی آ جاتی ہے، مچھلی بہت اہم مسئلہ ہے کہ مچھلی حرام گوشت ہے جو بغیر چھلکے والی، اور حرام گوشت ہے تو آغاز ذوالفقارانی کے، اور حرام گوشت بھی ہے، گوشت اتنا کم